साल जिंदगी बसर की और तमाम जाती और माशरती मामलात में इस बुनियादी उसूल की पाबंदी की जो हम सब के लिए दावत अमल है। अफू व बख्शिश दुनिया का दस्तूर है कि जिस पर कोई कहर व गलबा के जरिए जुल्म करता है तो जब हालात इसके बरखिलाफ होते हैं, जो कल मजलूम वाक़ हुआ था वो आज मौका मिलते ही इंतकाम लेता है और इस इंतकामी कार्रवाई में इंसान कभी कभी अफराद का शिकार हो जाता है और कल का मजलूम आज का जालिम बन जाता है। दुरूद व सलाम हो रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने फतेह मक्का के मौके पर अपने शदीद तरीन दुश्मनों को माफ़ कर दिया और ये बात कि जिनको माफ़ किया था इन्होंने और इनकी औलाद ने आपके बाद आपके अहले बैत को अजियत पहुंचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ फतेह मक्का ही नहीं बल्कि अफ़ो बख्शिश की लातादाद मिसालें हमें आपकी ज़िंदगी में मिलती हैं। हकीकत है आपकी मुकम्मल ज़िंदगी हर बशर के लिए काबिल तासी है। इज्तिमाई कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब का मुकम्मल साथ देते थे, इनसे मशवरा लेते थे, इनकी आबरू का ख्याल रखते थे। खुदा हमें अपने रसूल और अपनी हुज्जत की मार्फत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी बहन सम्मन जहरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे लिए ये खूबसूरत ऑडियो पैगाम जो है वो इरसाल किया। हमेशा की तरह बेहतरीन अंदाज में। मैं यहाँ पर ये भी अर्ज करता चलूँ बहन नाहिद अनवरी के ये रेडियो तहरान की भी एक काविश है कि हमने अपने सामईन में से ही ऐसे नायाब जो हैं वो अफराद को चुना कि जो जिनकी वो झिझक ख़त्म हुई बोलने की, पढ़ने पढ़ाने की, लिखने लिखना
किताबत तक ही
लिखने
रहता
लिखाने
था।
की जी हाँ बिल्कुल।
लेकिन ये है कि अब जो है कम कम करके जो है वो ऑडियो पैगाम अशआर मनकबत इस तरह की चीज़ें भी जब आती हैं तो इंसान को भाता है।
जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ पर अपने उन तमाम सामईन का कि जो रेडियो तहरान के साथ जुड़े हुए हैं और हमें पैगाम इरसाल करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं में से जनाब सम्मन जहरा हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत सा पैगाम विलादत बसआदत पैगंबर खत्मी मर्तबत हमें इरसाल किया और नहायत खूबसूरती के साथ आपने पैगंबर अकरम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो है वो अता फरमाएगा। मेरे ख्याल से अब आप लाहौर से कराची की तरफ दोबारा जा रही हैं।
जी हाँ, यहाँ पे भी आज के प्रोग्राम में हम जो ऑडियो पैगाम हमने यहाँ पे इंतखाब किए हैं इस प्रोग्राम के लिए, ज्यादातर ऐसा हो गया कि हमारी बहनों के ऑडियो पैगाम है हुसैन भाई। तो हमारी एक और मोहतरमा और अजीज बहन सनोबर अली रजा साहिबा ने भी हमें एक अच्छा प्यारा सा ऑडियो पैगाम हमें इरसाल किया है। तो हमारे साथ रहे सामीन, इंशाल्लाह आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम सबको पसंद आएगा। और मैं यहाँ पर ऑडियो पैगाम सुनने से पहले अपने तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वक्त निकाला आपने और हमें ये प्यारे प्यारे खतूत पैगाम जो है हमें इरसाल किए हैं। थैंक यू सो मच। आइए मिलकर सुनते हैं।
सलामुन अलैकुम, मैं सनोबर अली रज़ा कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और आप सब की खिदमत में इन बाबरकत अयाम की मुबारकबाद पेश करती हूँ। 12 से 17 रबीउल अव्वल दुनिया भर के बेदार मगज़ मुसलमान हफ्ते वहदतुल मुस्लिमीन के तौर पर मनाते हैं और अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि इस सुन्नत को फ़कीह अहले बैत आलिम मुजाहिद रहबर कबीर इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने क़ायम किया था ताकि दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत को जी खोल कर मनाएं भी और अपने किरदार व अमल से रसूल अल्लाह के पुर अमन मिशन इस्लाम की तस्वीर भी पेश करें और मुसलमान आपसी एहतराम व फ़िरक़ावराना हमाहंगी के साथ हादी दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर कायम हो सकें। बहम्द अल्लाह, اس مرد با عمل فقیہ بصیر کی یہ کوشش کامیاب رہی، چنانچہ آج ساری دنیا میں ربیع الاول کی 12 تاریخ، جسے برادران اسلامی 12 وفات کہتے ہیں، شان و شوکت سے منائی جاتی ہے. سے 17 ربیع الاول، جسے ہم اہل تشیع ولادت پیغمبر اکرم کی تاریخ شمار کرتے ہیں، تاکہ یہ پورا ہفتہ ہفتہ وحدت کے نام سے جانا جاتا ہے. چنانچہ یہ پورا ہفتہ ذکر و فکر رسول اسلام میں بسر ہوتا ہے اور وحدت و یکجہتی کی ایک سوہانی فضا قائم ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس تاریخ کی آمد پر آپ تمام پیروان سیرت و کردار نبوی کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. خدایا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ملت اسلامیہ میں مزید اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرتے اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد امت محمدی کے لیے معاشرے میں ایک چراغ ہے، جسے تمام طبقات کے لوگ رہنمائی حاصل کر کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. آج وقت کا تقاضا ہے کہ شیعہ و سنی متحد ہو کر طاغوتی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں. آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت سے امت کے ہر فرد کو درس سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ محبت و اخوت اور اتحاد کو معاشرے میں عام کر کے تفریق و نفرت پھیلانے والے عناصر اور تکفیریوں کو ناکام بنائیں. حضرت محمد مصطفیٰ پوری زندگی دین الہی اور توحید کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے. آج امت محمدی کو ان کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. امام خمینی نے فرمایا، جو عناصر شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالیں وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ بلکہ استعمار کے اعلیٰ کار ہیں. اس فرمان کو تمام طبقات کے لوگوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو 1500 سال ہو چکے ہیں. آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. دین اسلام اور رسول خدا کی بارہا تاکید کے باوجود آج اسلامی ممالک وحدت کو فراموش کر بیٹھے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی غزہ کے مظلوم عوام کی موجودہ صورتحال ہے. وحدت ایک جامع مفہوم رکھتی ہے جو قوموں اور ادیان کے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے. وحدت آج امت مسلمہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہی معاشرہ محفوظ رہتا ہے جو اتحاد اور انسجام کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ انتشار اور تفرقہ صرف بربادی کا سبب بنتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ان بابرکت ایام کے صدقے میں امت مسلمہ کو متحد اور مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی محترمہ صنوبر علی رضا، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور بہن ناہید انوری، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، ہر 2-3 مہینے میں بہن صنوبر علی رضا جو ہیں وہ ہمارے لیے آڈیو پیغام ارسال کرتی ہیں، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت پر انہوں نے جو ہے وہ آڈیو پیغام بھجوایا. اس کے علاوہ جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں انہوں نے ایک خوبصورت اور اپنے دل کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں جو ہے وہ بھیجی، اور ان کے وہ الفاظ وہ ان کی حقیقی ترجمانی کر رہے تھے، اور بلکہ تمام مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، تمام انسانیت کی ترجمانی کر رہے تھے. اور آج کے پیغام میں بھی محترمہ صنوبر علی رضا نے جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے بھیجا. بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ پیغامات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہن ناہید انوری، بہت سے ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ماہ رب الاول میں خط کے ذریعے سے، چھوٹے مختصر پیغامات کے ذریعے سے ہم سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب آپ عید میلاد النبی کے حوالے سے بزم دوستاں پروگرام کر رہے ہوں تو اس کا اختتام جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں. تو ہم یہاں پر اجازت چاہیں گے اور اجازت کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا.
خدا حافظ.
سامعین پروگرام بزم دوستاں بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب پیش ہے اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام میں ہم ایران پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں اور مقالوں کو شامل کریں گے. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ایرانی اخبارات کی بعض اہم سرخیوں سے. تو پہلے روزنامہ جامع جم کی کچھ سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے جی سیون اور اس کے شراکت داروں کے بے بنیاد دعووں کو مسترد کرتے ہیں وزارت خارجہ. اولیانوف پولینڈ روس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. ایران اور ایجنسی کے درمیان مفاہمت پر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان. لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے نمائندے استقامتی محاذ کو غیر مسلح کرنے کا مطلب صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے. مقبوضہ فلسطین میں یمنی ڈرون کی موجودگی سے صہیونیوں میں بھگدڑ اور خطرے کی گھنٹی. صہیونیوں کی جانب سے غزہ میں بلند رہائشی ٹاوروں کے انہدام کا سلسلہ جاری. اور اب روزنامہ کیہان کی کچھ سرخیاں. بین الاقوامی سطح پر ایران اور روس کی پوزیشن ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئی ہے. کاظم جلالی شنگھائی اور برکس میں رکنیت میکانزم سے نبٹنے میں ایران کے پاس ترپ کا پتہ. اسلامی ممالک کو ایک صہیونی مخالف مشترک آپریشن روم تشکیل دینا چاہیے. علی لاری جانی اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے نیو یارک ڈیکلریشن میں ایران کی عدم موجودگی کی وجہ بتائی. سامعین اب پاکستان کے بعض اخبارات کی سرخیاں. پہلے روزنامہ ڈان نیوز. غزہ پر حملوں میں 41 فلسطینی شہید. ایران کا اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم کا مطالبہ. قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف اسلامی ممالک کا وزارتی اجلاس آج ڈار دوحا پہنچ گئے. امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے. قطر پر حملے سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. روبیو غزہ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید. متاثرین سیلاب کو بجلی کے بل بھیجنا مناسب نہیں. آئی ایم ایف صورت حال کو سمجھ گیا وزیر خزانہ. معاف کیجیے گا. روزنامہ جنگ. افغانستان کسی ایک کا انتخاب کرے پاکستان یا دہشت گردوں کا. وزیر اعظم شہباز شریف. موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے. وزیر خزانہ. وینزویلا کے ساتھ کشیدگی. امریکہ نے فوجی طاقت میں اضافہ شروع کر دیا. مجھے یقین نہیں ہے کہ قطر بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ اتحادیوں سے کیا مطالبہ کرے گا امریکی وزیر خارجہ؟ ہم پر پابندیوں کی قیمت فرانس، برطانیہ اور جرمنی کو بھی ادا کرنی ہوگی، ایران۔ سامعین، روزنامہ ایکسپریس نیوز میں شائع ایک مقالے کا عنوان ہے غزہ کا محاصرہ، اس مسئلہ اور واحد حل۔ اس کو تحریر کیا ہے صابر کربلائی نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال روز بروز سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ کو بند کر کے اور محاصرے کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اشیاء خورد و نوش بلکہ انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کی راہیں بھی مسدود کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ مغربی حکومتوں، بالخصوص امریکہ کی براہ راست یا بالواسطہ حمایت اور خاموشی کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح اس صورتحال پر خطے کی حکومتیں بھی خاموش ہیں۔ مصر نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے جو سراسر فلسطینی کاز کے ساتھ ناانصافی ہے اور فلسطینیوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے جیسا کام ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غزہ کی عوام خوراک اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور غاصب صہیونی دشمن بھوک کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں خوراک اور دیگر اشیاء داخل نہیں ہونے دی جا رہی ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے خوراک اور ادویات کی بڑی گزرگاہیں بند پڑی ہیں۔ اس وقت غزہ کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ یا تو پرانا ذخیرہ ہے یا پھر انتہائی تاخیر اور کم مقدار میں پہنچنے والا سامان ہے۔ یہ سامان بھی دوسرے ذریعوں سے وہاں پر پہنچتا ہے۔ جنگ کے دوران عوامی مالی امداد کی بدولت مجاہد گروہوں نے کسی حد تک خوراک فراہم کر کے مکمل قحط کو وقتی طور پر روکنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن یہ اقدامات کافی ثابت نہیں ہوئے اور اصل مسئلے کا حل نہ بن سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتوں میں ان میں سے اکثر عوامی ادارے اور امدادی گروہ شدید بحران اور مسائل کی کمی کے باعث اپنا کام روکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یعنی اب جب دنیا کی توجہ غزہ کے محاصرے اور قحط کے اس المناک صورتحال پر ہے، عوامی رد عمل کو صرف مالی امداد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امداد اپنی اہمیت کے باوجود اس جان بوجھ کر پیدا کیے گئے قحط اور منظم بحران کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہاں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ غزہ کا اصل مسئلہ اس وقت محاصرہ ہے اور اس محاصرے کو توڑنا ہی سب سے مہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی جد و جہد کا رخ محاصرہ توڑنے کی طرف ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قوانین بھی واضح طور پر بتاتے ہیں کہ بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ایک جنگی جرم ہے اور اسرائیل کو اس پالیسی سے باز رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کا راستہ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اس ہدف کو کیسے حاصل کیا جائے۔ جواب ہے کہ عوامی دباؤ سے۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی حکومتوں اور ان کے سفارت خانوں پر مسلسل دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ عوامی مہمات، مغربی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج اور دھرنے اور مختلف ملکوں میں ان کے معمول کے کام کو متاثر کرنا ایسے اقدامات ہیں جو عملی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب یہ سفارت خانے سماجی دباؤ اور عوامی مزاحمت کا سامنا کریں گے تو ناچار ہو کر اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں گے، اور یہ حکومتیں چاہے وقتی طور پر ہی صحیح اسرائیل کو سرحدی راستے کھولنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم راستہ رفح کراسنگ ہے، جس کا کھلنا غزہ کے عوام کے لیے زندگی اور امید کا پیغام بن سکتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ محاصرہ ہے اور اصل جد و جہد اس محاصرے کو توڑنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک رفا کراسنگ اور دیگر گزرگاہیں نہیں کھلتی ہیں، نہ خوراک مستقل طور پر وہاں پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی عوام کو بھوک کے ہتھیار سے نجات مل سکتی ہے۔ سامعین، ایران اور پاکستان کے اخبارات کے بعد اب ایک نظر ہم ڈال رہے ہیں ہندوستان کے کچھ اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ انقلاب، برطانیہ، ٹومی رابنسن کی قیادت میں لاکھوں افراد کی اینٹی امیگریشن ریلی میں شرکت۔ اقوام متحدہ کا انتباہ، غزہ کے عوام انتہائی بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو 1 کروڑ سستے مکانوں کی کمی کا سامنا، رپورٹ۔ آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہوا ہے، ایک خصوصی رپورٹ۔ نتنیاہو نے موساد کی مخالفت نظر انداز کی اور قطر پر حملہ کر دیا، واشنگٹن پوسٹ۔ روزنامہ قومی آواز، ہم اقتدار کا لطف لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، 6 ماہ میں نئی پارلیمنٹ کو ذمہ داری سونپ دیں گے، سشیلا کارکی کا اعلان۔ اس سال ہندوستان میں پڑے گی شدید ٹھنڈک۔ غزہ سٹی پر اسرائیل کے فضائی حملے تیز، 12 بچوں سمیت 32 کی موت، مقامی لوگوں میں دہشت اور غم و غصہ۔ چین کا ٹرمپ کو جواب، ہم نہ جنگوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لندن میں 1 لاکھ سے زائد امیگریشن مخالف مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ سامعین، روزنامہ قومی آواز میں آج شائع ہونے والے مقالے کا عنوان ہے قطر کے بعد صہیونیوں کے ارادے، مقالہ نگار ہے نواب علی اختر۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوحہ پر حملہ کر کے اسرائیل نے حد پار کر دی ہے، جس کی علاقائی سلامتی کے لیے گہرے مضمرات ہوں گے۔ یہ کسی بھی خلیج فارس کے ملک پر بڑا حملہ ہے۔ اس حملے نے ایک اشارے کے طور پر کام کیا ہے، جس نے ہر عرب ملک کو متنبع کر دیا اور انہی سوالات پوچھنے پر بھی مجبور کر رہا ہے کہ کیا کسی بھی ملک کی خود مختاری کا واقعی احترام کیا جائے گا۔ ایسے میں مذاکرات کے دوران ثالثی کے مرکز پر بمباری کرنا خود سفارتکاری کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کی اسی حرکت کے سبب تقریباً پوری دنیا اسرائیل اور اس کے قائدین پر لعنت ملامت کر رہی ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کو مزید تنازع میں الجھا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کی ضرورت ہے تاکہ امریکہ اسرائیل کو سمجھ دے سکے۔ یہ تاثر کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، یہاں تک کہ قطر جیسے قریبی اتحادی کی خود مختاری کو نظر انداز کرنا عرب ریاستوں میں شکوک و شبہات بڑھا دے گا کہ کیا مغربی ممالک اسرائیل کو قابو میں کرنے کے قابل ہیں۔ دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی بمباری صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ اسٹریٹجک اعتبار سے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ منگل کو اسرائیل کے جنگی طیاروں نے قطر کی راجدھانی دوحہ میں ایک رہائشی کمپاؤنڈ پر بمباری کی، جس میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جو امریکی سرپرستی میں ہونے والی غزہ جنگ بندی تجویز پر غور کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ حالیہ حملے میں نشانہ بنائے جانے والے رہنما حماس کے سیاسی بیورو ہیں، جن پر حملہ کیا گیا وہ محفوظ رہے، لیکن دیگر اس حملے میں جان نہیں بچا سکے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوجی مہم کا دائرہ غزہ، لبنان، شام اور ایران سے زیادہ وسیع کر دیا ہے، جبکہ اس نے اب تک ایسے ملک پر حملہ کیا ہے جو عرب دنیا میں امریکہ کے سب سے قریبی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ اس صورتحال میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کو واضح نتیجہ عکس کرنا چاہیے. دہائیوں تک انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا الفاظ اور قراردادوں کی صورت میں ہی جواب دیا ہے، اور کھوکھلے اعلانات کی یہی وہ ریت ہے جس نے تل اویو کو جنگی مشین میں تبدیل ہونے کی تقویت دی ہے. جب عرب ممالک میں اجتماعی عزم نہ ہو، جیسے اسرائیل کا اقتصادی بائیکاٹ، سفارتی تعلقات منقطع کرنا اور تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو روکنا وغیرہ، تب تک اسرائیل غزہ میں اپنی جنگ کو سرحد پار دیگر ممالک تک پہنچاتا رہے گا. جب تک اسے نہیں روکا جاتا ہے، تب تک کوئی بھی ملک، چاہے وہ علاقائی اعتبار سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اسرائیل کی بربریت سے محفوظ نہیں ہے. آج دوحا پر حملہ تو کل قاہرہ، ریاض یا کسی دوسرے ملک پر بھی ہو سکتا ہے. تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت. محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے آپ پسند فرمائیں گے. سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا. رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا، اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا. مدینہ میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا، اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا. دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا، تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں. حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو. پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ. انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا. پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی. مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے. البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا. اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے. اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بد دعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقویٰ کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بےکسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے، اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقویٰ اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا، اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کے اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بےہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہی رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقویٰ اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدا واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہے جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کین و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسنیپ بیک میکنزم فعال ہوا یا کوئی اور معاندانہ اقدام کیا گیا تو آئی اے ای کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ عبوری حکومت 6 مہینے میں انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر کے چلی جائے گی، نیپال میں عبوری وزیراعظم کا اعلان۔ اور ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان نئے سمجھوتے پر اس شرط پر عمل ہوگا کہ اسنیپ بیک میکنزم فعال نہ کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ مفاہمت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملک کی جوہری تنصیبات کا معائنہ پارلیمانی قانون اور اعلی قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے دائرے میں ہوگا، اور اس مفاہمت پر عمل درآمد اس شرط پر ہوگا کہ ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم کو فعال نہ کیا جائے۔ انہوں نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی موجودگی میں ہوئے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ اس اجلاس میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ملک کے حالیہ معاہدے کی وضاحت کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے حال ہی میں قاہرہ میں آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات اور پھر معاہدے کے حوالے سے چند نکات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یورپ کے پاس اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون، نئی صورتحال اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے پیش نظر اب نئی شرطوں کے مطابق ہوگا، اور ہم اب ماضی کی طرح اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ ابراہیم رضائی نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ حالیہ سمجھوتے کی یادداشت متعلقہ ممالک کے سربراہوں کو بھیج دی گئی ہے، اور آئی اے ای اے نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے لیے نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اور ایران کی سلامتی کے تحفظات کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیوں کی قیمت فرانس، برطانیہ اور جرمنی کو بھی ادا کرنی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر اپنی تازہ پوسٹ میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو خبردار کیا ہے کہ اگر جاری کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جانب سے پابندی لگی تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسنیپ بیک طریقہ کار متحرک کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تین بڑے یورپی ممالک کا المیہ یہ ہے کہ اگر اس طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ غزہ میں مغربی، خاص طور پر امریکی حمایت یافتہ بے لگام صہیونی فوج نہتے فلسطینیوں کی جان لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں اپنی مادر وطن کی آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 65,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے تازہ صہیونی حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور 346 زخمی ہوئے ہیں۔ امداد کی تقسیم کے مراکز میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے مزید 10 فلسطینیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا، جس کے بعد ایک لقمے کے لیے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 2,494 اور زخمیوں کی کل تعداد 18,135 ہو گئی ہے۔ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد اب تک 12,321 افراد شہید اور 52,569 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کل شہدا کی تعداد 64,871 اور زخمیوں کی تعداد 164,610 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران مقبوضہ فلسطین سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ حیفا میں ہونے والے مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے صہیونی حکومت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی تل ابیب کے ایک علاقے میں صہیونیوں کا یہ مظاہرہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی شکل اختیار کر گیا، جہاں صہیونی پولیس نے مظاہرین کو قابو میں کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے تل ابیب میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان قیدیوں اور اپنے فوجیوں کو قربان کر رہے ہیں اور وہ جنگ کو ایک ابدی جنگ میں تبدیل کر کے غزہ میں فوجی آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں۔ السمود آزادی بیڑے میں شامل پہلا بحری جہاز بندرگاہ پر چند دن کے رکنے کے بعد تیونس کی بندرگاہ بیزرٹے سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق انسانی امداد کا یہ قافلہ جب بین الاقوامی سمندر کی طرف روانہ ہوا تو تیونس کے لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ مختلف اقوام کے سینکڑوں لوگوں نے فلسطینی پرچم اور اپنے ممالک کے جھنڈے لہرا کر میرینٹ جہاز کو روانہ کیا۔ اس ہسپانوی بحری جہاز میرینٹ کا ملاح تیونس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر بڑی تعداد میں یورپی امن کارکن سوار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مزید بحری جہاز بھی مراکش اور دیگر ممالک کے بحری جہازوں کے ہمراہ بین الاقوامی سمندر میں فلوٹیلا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو غیر مسلح کرنا صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ پروجیکٹ کا حصہ ہے جس سے ملک کی دفاعی طاقت کمزور ہوگی اور اس پر زمینی حملے کا راستہ کھل جائے گا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان عز الدین نے سن 2000 کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی فوج نے تکفیری گروہوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریک کی توانائیوں سے کام لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکفیری گروہ جو صہیونی حکومت کا ہی دوسرا رخ تھے لبنان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ لبنان کے رکن پارلیمان عز الدین نے حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ یہ دراصل لبنان کی دفاعی توانائی ختم کرنے کی خطرناک کوشش ہے۔ قطر میں اسلامی رہنماؤں کا ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور عین اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مقبوضہ فلسطین پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیلی حکام سے ملاقات کے لیے آج اتوار کی صبح مقبوضہ فلسطین پہنچے۔ وہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو، صدر اسحاق ہرتزوگ اور اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ مقبوضہ علاقوں کا سفر کرنے سے پہلے روبیو نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت قطر پر فضائی حملے سے ناخوش ہے، تاہم یہ حملہ اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ روبیو مقبوضہ علاقوں کے اپنے دورے کے دوران اسرائیل کے ساتھ آپریشن کے مقاصد پر بات کریں گے اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کا مظاہرہ کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں سیلاب اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی رفتار بڑھ کر 5,61,000 مکب ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سکھر بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی آمد 4,80,000 مکب تک پہنچ گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کوٹری بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 2,71,000 مکب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سیلاب سے متعلق محکمے کے ذرائع نے بتایا ہے کہ دریائے چناب میں بہاؤ میں کمی دیکھی گئی ہے، مگر اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 4,60,000 مکب ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے دورے چین میں جنگی طیارے J-10C طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری نے ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے چین کے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس معائنے کے موقع پر صدر زرداری کو J-10، J F17 اور J20 اسٹیلتھ فائٹر انواع اقسام کے ڈرون طیاروں اور ملٹی ڈومین آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی شہریوں سے ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے آسام کے مختلف علاقوں میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح کے بعد ایک عوامی جلسے سے خطاب میں عوام سے ملکی پیداواروں کو اہمیت دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملکی اور مقامی مصنوعات خریدنے کو ترجیح دیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اور نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات خریدی اور استعمال کی جائیں۔ نریندر مودی نے دکانداروں سے بھی ملکی سامان فروخت کرنے اور ملکی مصنوعات کا بورڈ لگانے کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے چند دن پہلے بھی سودیشی سامان یعنی ملکی مصنوعات خریدنے اور استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ایسی حالت میں ملکی مصنوعات خریدنے اور استعمال کرنے کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع شدید تر ہو گیا ہے اور امریکی صدر نے گروپ 7 اور یورپی یونین سے ہندوستان اور چین پر 50% سے 100% تک ٹیرف لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے اتوار کو بتایا کہ گجرات کے بھروچ ضلع کے دہیج علاقے میں ایک کیمیکل پلانٹ میں گیس کے اخراج کے بعد زہریلے دھوئیں میں سانس لینے کے سبب 4 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ کمپنی نے کہا کہ 4 کو فوری طبی امداد دی گئی لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ دہیج پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر بی ایم پاٹیدار نے بتایا کہ ہفتے کی رات گجرات فلورو کیمیکل لمیٹڈ جی ایف ایل کے ایک پروڈکشن یونٹ میں پائپ سے زہریلے دھوئیں کے اخراج کے بعد کمپنی کے ملازم سمیت 4 افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ انسپیکٹر بی ایم پاٹیدار نے بتایا کہ ان افراد کو ایک نجی اسپتال لے جایا گیا جہاں ان 4 کی موت ہو گئی۔ جی ایف ایل کمپنی نے مرنے والوں کے لواحقین کو 30-30 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 مہینے میں الیکشن کرانے کے بعد ذمہ داری نئی پارلیمنٹ کو سونپ دیں گی۔ کاٹھمانڈو سے موصول رپورٹ کے مطابق نیپال کی عبوری وزیر اعظم محترمہ سشیلا کارکی نے اتوار کو اپنا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت اقتدار کے مزے لینے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اقتدار سے ہٹ جائے گی۔ سشیلا کارکی نے کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم 6 مہینے سے زیادہ اقتدار میں نہیں رہے گی اور انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر دے گی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی آئندہ 5 مارچ کو عام انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ سشیلا کارکی نے بحیثیت عبوری وزیر اعظم آفس سنبھالنے کے بعد حالیہ تحریک کے دوران مارے جانے والوں کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے مالی امداد اور زخمی ہونے والوں کے مفت علاج کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سشیلا کارکی نے جمعے کو عبوری وزیر اعظم کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے 5 مارچ 2026 کو ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس صہیونی حکومت کے ساتھ شام کے تعلقات کی برقراری کے ذریعے امریکی، اسرائیلی اور عرب اتحاد قائم کر کے ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جریدے نیشنل انٹرسٹ نے لکھا ہے کہ ٹرمپ حکومت اور اسرائیل نے نئے مشرق وسطی کے پروجیکٹ میں شام کو پہلے ڈومینو کی حیثیت سے نظر میں رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ریاض میں تحریرہ شام کے سابق لیڈر اور شام کے عبوری صدر احمد الشرع سے کہا تھا کہ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائیں، اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکی اور شامی نمائندوں سے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی۔ نیشنل انٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اسی مقصد کے تحت شام سے پابندیاں ختم کر دی ہیں تاکہ شام کو آگے بڑھنے کا موقع ملے اور اس کے ذریعے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی سہولتیں فراہم ہوں اور سعودی عرب کو چین کی طرف رخ کرنے سے روکا جا سکے۔ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ٹرمپ امریکی، اسرائیلی اور عرب اتحاد قائم کر کے ایران کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔
عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ